أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غزوة أحد کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ ہمت کریں اور کفار کے لشکروں کا تعاقب کریں. یہ بڑا مشکل امتحان تھا، لیکن جو اللہ اور رسول کے سچے وفادار تھے وہ پورے اٹھے. چنانچہ آپ نے تعاقب کیا اور مدینہ سے 8 میل باہر حمراء الاسد کے مقام تک آپ گئے تعاقب میں، اور اس کے بعد پھر آپ واپس تشریف لے آئے. فرمایا سن پلکوں کے لیے مسلم منظم، تو یہ مسلمان لوٹے اللہ کی نعمت، اللہ کے احسان، اس کے فضل کے ساتھ. لم یمسر سمسو، انہیں کوئی تکلیف کوئی گزند نہیں پہنچا. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ان کا مقصود تھا. واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بہت فضل والا. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ دراصل شیطان ہے کہ جو خوف زدہ کرتا ہے، ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، یعنی مسلمانوں کو خوف زدہ کرتا ہے اپنے ساتھیوں سے جو اس کے دوست ہیں، چیلے چانٹے ہیں. یہ مشرکین ہوں، اہل کتاب ہوں، یہ سب اس کے دوست ہیں. فلا تخافوہم، تو اے مسلمانوں تم ان سے خوف زدہ مت ہو. وخافونی ان کنتم مومنین، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور اے نبی آپ کو پریشانی اور حزن میں مبتلا نہ کریں وہ لوگ کے جو کفر کے لیے بڑی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی بڑی چلت پھرت ہے، آنا جانا ہے، بڑی ایکٹیویٹیز ہیں کفر کی راہ میں. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا کوئی حصہ نہ رہے، کوئی حصہ نہ رکھے ان کے لیے آخرت میں. جو بھاگ دوڑ ہے دنیا کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اگر دکھانے کے لیے نیکی کی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی مال و اسباب دے کر فارغ کر دے، آخرت میں کوئی حصہ نہ رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت شدید بہت بڑا عذاب ہے. اِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے، لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو انہیں ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، تو اس میں ان کے لیے کوئی خیر ہے، ان کے حق میں یہ بہتر ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. انما نمدی لہم لیزدادوا اثما، ہم تو ان کفار کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ وہ اور ترقی کریں، آگے بڑھیں گناہوں میں. جو ان کے اندر کا خبص ہے، جو ان کی شرارت ہے، وہ پوری طرح کھل کر سامنے آئے. ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا، ذلت و رسوائی کا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے مسلمانوں کو جس حالت پر بھی تم ہو. یعنی جو گٹ بٹ ہیں مسلمان، ان میں منافق بھی ہیں، کچے پکے بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پختہ ایمان والے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ وہ اس حال پر چھوڑ دے کہ مسلمان بالکل گڑبڑ رہے، پتہ ہی نہ ہو کہ کون پھر واقعی صاحب ایمان ہے اور کس کے دل میں نفاق ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ اللہ تعالیٰ جدا نہ کر دے ناپاک کو طیب سے پاک. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا، اس کا یہ معاملہ بھی نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے. یعنی یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان کا مقصد ہے چھانٹی کر دینا، واضح کر دینا کون منافق ہے، کون سچا مومن ہے، کس کے دل میں کھوٹ ہے، کون ذرے خالص بن چکا ہے.
تو اس پر ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہمیں سخت آزمائشوں سے گزارا جائے، مشکل مراحل سے ہمیں گزارا جائے، اللہ تعالیٰ ایک لسٹ ہی بھیج دے، پیغمبر پر نازل کر دے کہ فلاں فلاں جو ہے پختہ ایمان والے ہیں، فلاں کے اندر نفاق ہے، فلاں کا ایمان ابھی کمزور ہے، فلاں کے دل میں کھوٹ ہے. اس کا جواب دیا گیا کہ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، اس کا معاملہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے. ہر ایک کو یہ رزق دینے کا معاملہ، اور اس طریقے سے کسی کو جو ہے کسی کے ناموں کے ساتھ رزق دینی، یہ اللہ کے یہ طریقہ نہیں ہے. وَلَكِنَّ اللَّهُ يَجْتَبِي بِرُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو چھانٹ لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے، یعنی غیب کا علم اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. ہر انسان کو غیب سے مطلع کرنا یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. فآمنوا باللہ ورسلہ، بس تم تو ایمان لاؤ اور ایمان پختہ یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم یقین رکھو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز خیال نہ کریں وہ لوگ کے جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں، اس بال میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے. هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال جو ہمارے پاس ہے اور بخل کر کر کے ہم نے بڑے ڈھیر لگا دیے ہیں، وہ اپنے لیے اپنے حق میں ہم نے کوئی بہتر کیا. بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے، نقصان کا باعث ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور یہ اصل میں اہل کتاب یہودیوں کا خاص معاملہ تھا، بخل، کنجوسی، مال جمع کرنا، سیب سیب کر رکھنا، الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرنا اور پھر گنتی کرتے رہنا، اسی میں جو ہے وہ خوش ہونا، یہ ایک خاص مینٹیلٹی ہے. اور وہ لوگ اپنا مال بچا کے بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ فلاں موقع پر بھی بچا لیا، اور یہی چیز آئی منافقین میں کہ مطالبہ آیا تھا خرچ کرنے کا، ہم نے بہانہ کر دیا، ٹال دیا، اور دیکھو ہم نے تو اپنا مال بچا لیا. اور یہ ہیں کچھ لوگ جنہیں اپنے کل کی فکر نہیں ہے، یہ سب کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، یہ تو احمقوں کی طرح کا معاملہ. یہ ان کا ایک ذہنیت بن چکی تھی. فرمایا کہ ہر دن وہ یہ نہ سمجھے کہ جو مال بخل کر کے وہ بچا رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بل وہ اشد لہم، بلکہ ان کے حق میں شر ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، اور یہ بخل کر کے جو مال انہوں نے بچایا ہے یہ ان کے گلے کا توق بنایا جائے گا قیامت کے دن. وللہ میراث السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے. جس نے آج جو بلینئر بھی ہے وہ یہاں سے جائے گا تو ہاتھ پلے تو کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ اس نے چھوڑا ہے وہ تو اس کے وارثین کا ہے، اور الٹیمیٹ وارث جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، کسی کے پاس بھی کوئی شے ہمیشہ نہیں رہی، یہ تو منتقل ہوتی آ رہی ہے، اور اصل ملکیت اس کی ہے اور میراث بھی اسی کی ہے، رہ جائے گا اسی کے لیے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے یہ کہا، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں. یہ بھی یہود کا ایک اعتراض تھا، بلکہ ایک تمسخر کا انداز تھا. یہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنا دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، قرض حسن، گویا اللہ تعالیٰ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اور ہم غنی ہیں، ہم سے قرض مانگا جا رہا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، زبان کو جیسے چاہے کو استعمال کر لے، لیکن فرمایا کہ اللہ نے یہ بات سن لی ہے. سنکتب ما قالوا، اور ہم اس کو نوٹ بھی کر لیں گے عنقریب، جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ بات جو ہے یہ ریکارڈ میں آ جائے گی. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور جو یہ قتل کرتے رہے انبیاء کو ناحق، یہ بھی ہمارے پاس نوٹڈ ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم ان سے کہیں گے کہ اب چکھو جھلکتی ہوئی آگ کا عذاب، اب اس کا مزہ چکھو. دنیا میں تو بڑی باتیں بناتے تھے اور یہ زبان چلانے میں تم سب سے آگے تھے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ ہے اصل میں جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اس کا نتیجہ ہے، جو کمائی کی ہے یہ اسی کا بدلہ ہے جو تمہیں ملا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغُلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر.
الذين قالوا ان الله عهد الينا,
وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی تھی, ہم سے یہ عہد لیا تھا, اللہ نؤمن لرسول, یہاں پھر یہود کا تذکرہ ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نؤمن لرسول, اللہ نے ہم سے یہ بات طے کروا لی تھی کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے, یقین نہیں کریں گے, حتی یاتینا بقربان, جب تک کہ وہ ایک ایسی قربانی ہمارے سامنے نہ لائے, پیش نہ کرے, تأکلہ النار, جس کو آگ کھا جائے. بنی اسرائیل کی تاریخ میں آپ کو ذکر ملے گا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی سنت تھی, کوئی شخص قربانی پیش کرتا تھا, اللہ کے نام پر کوئی چیز قربان کرتا تھا, کوئی جانور ہے, تو آسمان سے ایک آگ اترتی تھی اور اسے بھسم کر کے ختم کر دیتی تھی, اور یہ اس بات کی علامت شمار ہوتا تھا کہ یہ اللہ نے قبول کر لی. تو اہل کتاب نے, یہودی علماء نے یہ بہانہ کیا کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تک کوئی رسول اس قسم کی قربانی پیش نہ کرے کہ جسے آسمان سے آگ کھا جائے, اس وقت تک اس پر ایمان نہ لانا. اب یہ بالکل ایک بہانہ تھا, کوئی بدرا بہانہ ہے, بسیار اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ بیچ پہ ٹانک دیا. فرمایا قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات, آپ ذرا ان سے کہیے کہ تمہارے پاس کتنے ہی رسول ایسے آئے جو بڑی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے مجھ سے پہلے, وہ بالذی قلتم, اور یہ جس نشانی کا تم نے ذکر کیا وہ بھی لے کر آئے تھے, فلیما قتلتموہم, تو پھر تم ان کے قتل کے درپے کیوں رہے, تم نے پھر بھی نہیں مانا, انہیں مان کر تو نہیں دیے بلکہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے, ان کو تم صادقین, بتاؤ اگر تم سچے ہو, فَإِن كَذَّبُوكَ, تو اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں, فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, تو اس سے پہلے بے شمار رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے. یہ تو معاملہ ایسا ہی رہا, جاؤ بالبینات, اور وہ رسول بڑی بڑی کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے, وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ, اور وہ صحیفوں کی اور کتاب روشن کتاب کے ساتھ آئے تھے, یہ سب چیزیں ان کے پاس تھیں, لیکن جھٹلانے والوں نے ان کو پھر بھی جھٹلایا. کل نفس ذائقت الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, یہ ایک اٹل حقیقت ہے, اور یہ وہ بات ہے جس کو ہر شخص ماننے پر مجبور ہے, چاہے موت کے تصور کو ذہن سے جھٹکتا ہو, لیکن جب بھی آپ اس سے موت کے بارے میں بات کریں گے تو وہ یہ مانے گا کہ ہاں موت تو آنی ہے, اس سے مفر تو نہیں. فَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور موت پر خاتمہ نہیں ہے, تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن, یعنی پھر دوبارہ زندگی ہے اور وہاں پر حساب کتاب ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, یہ آیت بہت اہم ہے کہ اللہ کے نزدیک انسان کی کامیابی کا معیار کیا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, دو شخص جہنم کی آگ سے بچا دیا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جسے جنت میں داخلہ مل گیا, فَقَدْ فَازَ, وہ کامیاب. اصل کامیابی یہ ہے, دنیا میں کوئی حیثیت مل جانا, بڑی دولت کا ہاتھ آ جانا, قرآ نکل آنا, لاٹری ایک کروڑ کی نکل آئی, اور بے شمار جو معاملات جنہیں ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ کوئی کامیابی نہیں ہوں گی. ہو سکتا ہے یہ دولت جو ہے یہی تمہیں صراط مستقیم سے اتارنے کا باعث بن جائے, یہی تمہاری آنکھوں کی پٹی بن جائے. کامیابی یہ ہے کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچایا گیا اور جسے جنت میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہے, باقی کوئی کامیاب نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے, یہ ٹریپ ہے, یہ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ الفاظ آئے ہیں, دھوکے کا سامان, یہ فریب ہے. اور فریب کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے محسوس یہ کرتا ہے کہ یہ حقیقی زندگی ہے, یہاں کا نفع اصل نفع ہے, یہاں کا نقصان اصل نقصان ہے, ذرا کوئی نقصان ہوا ہمت جواب دے گئی, ڈپریشن ہو گیا مصیبت آ گئی, اور کچھ کامیابی مل گئی ہے تو آفے سے باہر ہو رہے ہیں, یہ سب کچھ, اور یہاں کی عزت اور یہاں کی عزت, وہ سمجھتا ہے اصل زندگی یہ ہے اور سب کچھ یہی کا, حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, اصل تو زندگی وہ ہے, کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ وہاں ہونا ہے, حقیقی زندگی وہ ہے. یہ تو ایک دھوکہ ہے کچھ عرصے کی, بڑی ناپائیدار, انسرٹن ہے کہ کل ایک اگلے پل کا پتہ نہیں, یہ زندگی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے, اس میں انسان سمجھتا ہے کہ بس اصل زندگی یہ ہے اور سب کچھ لٹا دیتا ہے اسی کے لیے. لَتُمْ لَبُمْ نَفِي اَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں لازمن جانچا جائے گا، آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی۔ سورہ بقرہ میں جو بات آئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، وہی ایک اور انداز سے یہاں آئی کہ تمہاری آزمائش لازمن ہوگی جان اور مال کے نقصان سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں سننی پڑیں گی باتیں ان لوگوں سے بھی جنہیں پہلے تم سے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا ہے، ان سب سے تمہیں باتیں سننی پڑیں گی، اذن کثیرہ، بہت گلی کٹی باتیں، اذیت بخش باتیں، یہ بھی امتحان کا حصہ ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور امتحان میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ صبر کرو، اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے، ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہ عہد لیا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ اس کتاب کو کھول کر بیان کرو گے لوگوں کے لیے، کہ مضامین کو واضح کرو گے، کوئی وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اسے چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اس عہد کو، اس قول و قرار کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اگنور کیا، نظر انداز کر دیا۔ ہم اپنے محاورے میں کہیں گے انہوں نے پاؤں سرے مسل دیا اللہ کے اس حکم، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض تھوڑی سی قیمت وصول کر لی، یعنی اللہ کے احکام کو چھپا کے کیا ملا انہیں، کچھ دنیاوی فائدہ، کچھ مراعات، کچھ نقلی، کیا اس کی حقیقت، حقیر سی قیمت۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بری خریداری ہے جو انہوں نے کی ہے، یہ بدترین سودا ہے جو انہوں نے کیا۔ اللہ سے لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا، اور تم ہرگز خیال نہ کرنا ان لوگوں کو کہ جو خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں اپنے کارناموں پر، اپنے کیے پر، اپنی اچیومنٹس پر، ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان معاملات میں بھی جو انہوں نے نہیں کیے، جو کام دوسروں نے کیے اس کا بھی کریڈٹ خود دینا چاہتے ہیں، ان باتوں کی بھی چاہتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ یہ خاص ذہنیت ہوتی ہے، مینٹیلٹی ہے، ہر دور میں ہے، اس دور میں بھی آپ کو معلوم ہے ہمارے سیاسی رہنماؤں کی اکثر مینٹیلٹی یہی ہے، کوئی چیز کریڈٹ میں آ جائے، کیا کسی نے بھی ہو، تعریف ہماری کی جائے اس کے حوالے سے۔ فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب، یہ لوگ تم ہرگز نہ سمجھنا کہ یہ اللہ کے عذاب سے چھوٹ جائیں گے، دنیا میں چاہے یہ سارا کریڈٹ لے جائیں، یہ بھی ہم نے کیا، وہ بھی کیا، دوسروں کے کاموں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالیں، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں بچنے والے نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، حکومت اللہ ہی کی ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا، بہت جامع مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات سے بڑی خاص محبت تھی، اور رات کے پچھلے پہر جب آپ جاگتے تھے تو آپ کی زبان پر یہ آیات جاری ہوتی تھی۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، لآیاتٍ لأولی الألباب، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہوش مند لوگوں کے لیے، باشعور لوگوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر ہیں، اور ان مظاہر فطرت کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ ہے اس تک انسان پہنچتا ہے ان پر غور کر کے، اور اللہ کی صفات کی عکاسی ہو رہی ہے ان مظاہر کے پیچھے۔ الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً، وہ لوگ کے جو ذکر کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، وعلیٰ جنوبہم، اور اپنی کروٹ کے بل لیٹے ہوئے بھی، یہ اصل میں ایک سلیم الفطرت شخص جو ہے جو اپنے عقل کو بھی استعمال کرے اور مشاہدہ کرے، غور و فکر کرے کائنات کی تخلیق میں، وہ اپنے اس ذہنی سفر کے نتیجے میں اگر اس کی فطرت مست نہ ہوئی ہو تو لازمًا توحید تک پہنچتا ہے، وہ اللہ کو پہچان دیتا ہے، اللہ کی معرفت انسان کے باطن میں موجود ہے، ودیت شدہ ہے، وجدانی طور پر ہر شخص جانتا ہے اللہ، اور جب وہ اللہ تک پہنچتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ جو کچھ خوبی ہے وہ سب اسی کی طرف سے آ رہی ہے، وہ ایک ذات ہے، وہی خالق و مالک ہے اس کائنات، تو پھر وہ اس کو یاد رکھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتا ہے، لیٹے ہوئے بھی،
اور یہ ذکر جو ہے اس کا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتا ہے. وہ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر وہ مزید غور و فکر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. اللہ تک پہنچ گئے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور مزید غور و فکر کرتے ہیں تو ایک نتیجے تک اور پہنچتے ہیں. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، پروردگار تو نے یہ سب کچھ بیکار بے مقصد پیدا نہیں کیا. سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اس سے نتیجہ کیا نکالا انہوں نے؟ پروردگار تو پاک ہے، بس بچا لے ہمیں جہنم کے آگ کے عذاب سے. دیکھیے یہ عقلی سفر ہے، توحید تک پہنچے، مزید غور کیا کائنات میں. ایک بات جو ہے بالکل ایویڈنٹ ہے، اس دنیا میں اس کائنات میں ہر چیز با مقصد ہے، کوئی دن کا بھی بے مقصد نہیں ہے. آپ کا سائنٹیفک نالج جتنا آگے بڑھ رہا ہے اتنی ہی یہ بات اور زیادہ یقینی اور مضبوط ہو رہی ہے اپنے صداقت کے اعتبار سے کہ کوئی شے یہاں بے مقصد نہیں ہے. اگر کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو انسان جو ہے یہ چھترے بے مہار کی طرح پھرتا ہے، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کی بھینس، جس کے پاس اختیار ہے وہ دوسروں کو دباتا ہے، ان کے حقوق سلب کرتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اسی کی چوبراہٹ بھی ہے، لوگ اسی کو جھک جھک کر سلام کر رہے ہیں، اسمبلیوں میں کوئی پہنچ رہے ہیں. یہ کیا بتا، یہ دنیا تو پھر اس اعتبار سے نامکمل ہے، بے مقصد ہے. اگر انسان میں خیر اور شر کی تمیز ہے تو وہ کس لیے تھی؟ یقیناً کوئی ایک عالم، کوئی شے بے مقصد نہیں ہے، اور انسان کی تخلیق بے مقصد قرار پائے گی اگر موت کا خاتمہ ہو جائے. پھر تو جس کے ہاتھ میں اختیار تھا، جو بڑے گھرانے میں پیدا ہو گیا، بس اسی کا ہے سب کچھ، غریب آدمی تو مارا گیا. پھر یہ خیر و شر کی تمیز، نیکی اور بدی کا تصور انسان کے اندر یہ کیوں ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی اور عالم ہوگا جہاں اس اخلاقی جو خیر اور شر کے تصورات ہیں اس کے حوالے سے کوئی نتائج نکلیں گے. یہاں ظالموں کی پکڑ ہوگی اور کوئی بچانے والا چھڑانے والا نہیں ہوگا. یہاں مظلوموں کی داد رسی ہوگی، اور جو اللہ کے وفادار ہیں، جو اپنے رب کو پہچاننے والے ہیں، جو اس کے لیے محنت کرنے والے ہیں، ان کو بھرپور اجر ملے گا. یہ ہے ان کا ذہنی سفر جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ایک عالم لازمن ہے اور وہاں پر ظالموں کو بدترین سزا ملے گی، کوئی آگ کا عذاب ہے یا جو بھی سزا ہے. تو پروردگار اس سزا سے، اس عذاب سے ہمیں بچا لے گی. یہ ہے ان کی دعا. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتها، پروردگار جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، ظالموں کا اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا، اور پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو. یناتی بھی ایمان، وہ ایمان کی پکار لگا رہا تھا، یعنی ایسے شخص نے جب نبی کی آواز سنی ہے، کان میں اس کے پڑی ہے، اور وہ نبی دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب کی بندگی کرو، آخرت کے عذاب سے بچو، تو اب ان کو محسوس ہوتا ہے یہ تو میرے اپنے دل کی آواز. فَآمَنَّا، تو جیسے ہی ہم نے سنا کسی پکارنے والے کو کہ وہ ایمان کی پکار لگا رہا تھا، بس ہم ایمان لے آئے. یہ ہے اصل میں مقام صدیقیت، اور جس کا سب سے بڑا ایک نشان سمبل ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی آغاز وحی سے قبل بھی موحد تھے، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا انہوں نے، انتہائی نیک آدمی. اور جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی دعوت دی، تو خود حضور کی گواہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے سامنے بھی میں نے ایمان کی دعوت رکھی ہے، اس نے کچھ توقف کیا، کچھ وقت لگایا، کچھ سمجھنے میں اس کو ٹائم لگا، سوائے ابوبکر کے. جیسے ہی دعوت دی، اسی دم میں انہوں نے قبول کر لیا. تو یہ وہی شان ہے جو ظاہر ہو رہی ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، پروردگار ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی ندا لگا رہا تھا. فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہماری خطاؤں کو. وکفر عنا سیئاتنا، اور جو برائیاں ہمارے اندر ہیں ان کو ہم سے دور کر دے، جھاڑ دے. وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دیجیے نیکوکار لوگوں کے ساتھ، اپنے وفاداروں کے ساتھ. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، اور اے پروردگار ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے واسطے سے. ان نقل ولا تقنا یوم القیامہ،
اور قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کیجیے، ان نقلا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.
بڑی جامع دعا ہے.
بس سجاب الحم ربهم، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرما دی. انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. من ذکر نہ انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہی ہو ایک دوسرے میں سے. جو شان حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کی تھی، تقریباً وہی شان حضرت خدیجہ کبرا کے ایمان کی بھی. تو جو بھی اس رستے پر ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے اللہ کے ہاں برابر ہے اجر و ثواب، اور اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا. فالذین ہاجروا، تو جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، اب یہ وہ صاحب ایمان ہیں جنہیں ایمان کی واقعی لذت جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے، اور اب ایمان ان کے نزدیک سب سے قیمتی متاع ہے، اس کے لیے وہ ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لہذا ان کا جو عمل ہے، یہ وہ لوگ ہیں فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اس ایمان کی وجہ سے. واعوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، اذیت پہنچائی گئی. وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی ہے اللہ کی راہ میں. وقتلوا، اور اس میں وہ قتل بھی ہوئے ہیں، جامع شہادت بھی نوش کیا ہے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہ جو کردار ہے، فرمایا کہ ان کے تو میں برائیاں لازماً دور کر دوں گا ان سے. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے جاری ہیں. یہاں میں صرف اشارہ کر دوں، علمی طور پر یہ سمجھ دیجیے کہ قرآن مجید نے جو منعم علیہم لوگ ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا، جن سے اللہ خوش ہے، وہ چار کیٹیگریز بیان کی ہیں. سب سے اوپر انبیاء ہیں، اس کے بعد درجہ صدیقین کا، جن کے ایمان کی یہ شان، جو خرد کی گتھیاں سلجھا کر پہلے ہی پہنچ چکے ہیں توحید تک اور ایمان بالآخرت تک، اور پھر اس شان سے ایمان لاتے ہیں کہ پھر ہر چیز اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہے، یہ ہے صدیق. اسی لیے شہداء سے بھی اوپر درجہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ چار قسم کی کیٹیگریز ہیں، انبیاء کے بعد درجہ صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین. ثواب من عند اللہ، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ ہے ان کے لیے اللہ کی جانب سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین بدلہ. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی، یہ جو کافروں کی چلک پھرت ہے، آنیاں جانیاں ہیں شہروں میں، یہ آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں. یہ کر رہے ہیں اپنا سا کام، متاع قلیل، یہ چند دن کا عیش و آرام ہے. ثم مأواهم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المآب، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ اس کے برعکس، وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی، لهم جنات تجری من تحتها الانهار، یہ لفظ تقویٰ کو آپ دیکھیں گے بار بار آ رہا ہے، اس کی تاکید بھی ہے. اور جنت میں داخلہ ملے گا متقین کو، جنہوں نے تقویٰ، پرہیزگاری کی روش اختیار کی، جو اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچتے رہے، جو حرام سے بچتے رہے، گناہوں سے بچتے رہے. لهم جنات تجری من تحتها الانهار، ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے. خالدین فیہا، وہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ. نزلا من عند اللہ، اور یہ جو جنتیں ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جن کی نعمتوں کا، یہ سب ابتدائی میزبانی ہے اللہ کی جانب سے. یہ نزل، یہاں پر بھی لفظ نزل آیا، اور سورہ حامی و سجدہ میں بھی اس کو نزل قرار دیا گیا، کہ جو مہمانوں کو فوری طور پر پیش کیا جاتا ہے، ٹھنڈا یا گرم ہماری اصطلاح میں، وہ نزل ہے. اصل ضیافت جو ہے وہ بعد میں ہے. اس ضیافت کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ حامی و سورہ سجدہ میں ایک آیت آئی ہے کہ کسی انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کچھ سامان اللہ نے چھپا کر رکھا، کوئی نہیں جانتا. وہ نعمتیں کیا ہیں، ان تک اس وقت اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کے ذہن کی، اس کے تخیل کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں. یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، جس کا اظہار ہے وہ جنتیں، اور پھر اس کی وہ تمام نعمتیں جو قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر دیتا ہے. اصل نعمتیں اصل ضیافت اس کے بعد ہیں, اور وہ اللہ نے اپنے وفادار بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہے, وہ اللہ سرپرائز دے گا. نزولا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اپنے وفاداروں کے لیے وہ بہت بہتر ہے, بہت اعلیٰ. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں, لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, جو اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں جو اے مسلمانوں تمہاری طرف اتارا گیا, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, اور جو کتابیں ان پر نازل ہوئی تھیں تورات اور انجیل, ان کو بھی وہ مانتے ہیں, خاشعین لِلَّهِ, یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں, لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا, یہ اللہ کی آیات کو حقیر کی قیمت پر نہیں بیچتے, یعنی یہ کوئی سودا بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے ایمان بیچ دے. اولئک لهم اجرهم عند ربهم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے, ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے. یا ایها الذین آمنوا اصبروا, اہل ایمان سب استقامت کا مظاہرہ کرو, وصابروا, اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں, ڈٹ جاؤ, ورابطو, اور مستعد اور چوکنے رہو دشمن کی چالوں سے, خبردار رہو, آگاہ رہو, واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یہاں پر سورہ آل عمران مکمل ہوئی, اس کے بعد سورہ نساء, یہ بھی خاصی طویل صورت ہے, ڈیڑھ سارے پر پھیلی ہوئی 24 رکوعوں کی صورت ہے, اور اس کے آغاز میں بہت سے اہم معاشرتی معاملات ہیں جو زیر بحث آئے. مدینہ میں اب چونکہ ایک اسلامی معاشرہ بتدریج اب اسٹیبلش ہونے لگا تھا, مسلمانوں کو وہاں حیثیت حاصل ہو گئی تھی اور قدم جمنے لگ گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ قرار دیا ہے, لیکن اس پناہ گاہ میں آ کر پھر قدم جو ہے جانے جما دیے مسلمانوں کے, تو پھر وہاں اصلاحات کا معاملہ شروع ہوا, یتیموں کا معاملہ, ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی تھی اس میں آپ دیکھیں گے بڑی تفصیل سے اس کے اندر گفتگو آئی. پھر وراثت کا قانون, اس معاملے میں بہت ظلم ہوتا تھا, لوگ جو بڑا بیٹا ہے وہی سب کچھ ہڑپ کر گیا, یا جو زوردار ہے جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس کو سارا کچھ جو ہے سمیٹ جاتا تھا وراثت سے. یہ تمام اصلاحات جو ہے وہ اب ہو رہی ہیں, اور ان کا تذکرہ آپ دیکھیں گے سورہ نساء میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, وخلق منها زوجها, اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, اور ان دونوں سے ایک جوڑے سے ایک مرد اور ایک عورت سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. تم سب کا خالق اللہ ہے, ایک اللہ ہے, اور تم سب ایک انسانی جوڑے آدم اور حوا کی اولاد ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ, دوبارہ تقوی کا حکم ہے, اور اس اللہ کے تقوی اختیار کرو جس کے واسطے سے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. الٹیمیٹلی بات اللہ ہی پر آتی ہے, کوئی واسطہ دیتا ہے اللہ کا واسطہ, فقیر مانتا ہے اللہ کے نام پر, تو یہ جو ہے بعد میں اس کا واسطہ دینا ہے تو پہلے ہی اس کے حکموں کا خیال رکھو, اس کے احکامات کو توڑنے سے بچو. والارحام, اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو, جو حقوق اللہ نے معین کر دیے ماں باپ کے, بھائی بہنوں کے, جو بھی رشتہ دار ہیں جن سے خون کا رشتہ ہے, قریبی تعلق ہے, ان تمام کے حقوق کا لحاظ رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے, نگہبان ہے, وہ دیکھ رہا ہے. وآتوا الیتاما اموالہم, اور یتیموں کو ان کے مال ادا کر دو, پہنچا دو, دے دیا کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, اور بدلہ تبدیل نہ کیا کرو اپنے نکمے مال کو ان کے اچھے مال میں. یتیموں کا معاملہ آج کل تو خیر یتیم خانے ہیں اور اس قسم کا معاملہ نہیں ہے, اس دور میں اور خاص طور پر قتال شروع ہو چکا ہے, جنگیں ہو رہی ہیں, غزوہ بدر ہو چکا, غزوہ احد ہو چکا ہے, بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں, بیوائیں بھی ہیں, یتیم بھی ہیں کہ جو موجود ہیں اس معاشرے میں. تو عام دستور تو یہ تھا کہ جو شخص ان کا کفیل بنتا تھا, کوئی قریبی رشتہ دار, وہ ان کی یتیموں کی جو بھی دولت ہے وہ بھی سمیٹ لیتا تھا, اور ان کی حق تلفی ہوتی تھی اس معاشرے میں جو اس سے پہلے چل رہا تھا. اب اس کے لیے فرمایا کہ وہ ساری جو پریکٹسز ہیں تمہاری میل پریکٹسز کو ختم کرو, اور ان کی جو مال ہے وہ ان کا الگ حساب ہونا چاہیے, وہ جب بالغ ہو جائیں تو ان کو ادا کرنا ہے, اور اپنے نکمے مال کو ان کے اچھے مال سے تبدیل نہ کرو. جو کچھ بھی ہو سکتا تھا جو جس طریقے سے وہاں اس معاشرے میں ہوتا تھا, جو بھی زیادتی اور حق تلفی یتیموں کے ساتھ ہوتی تھی, ایک ایک چیز کو قرآن نے پن پوائنٹ کیا ہے. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, ان کے اچھے مال کو اپنے نکمے مال میں تبدیل نہ کرو. ولا تاکلوا اموالکم الی اموالکم, اور نہ ان کا مال ہڑپ کر جاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر گڑبڑ کر کے. یہ مختلف طریقے تھے مال کو ہڑپ کرنے کے. انہ کا رقوبا کبیرا, یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. وہ ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے, فانکحوا ما طاب لکم من النساء, تو نکاح کر لیا کرو دوسری عورتوں کے ساتھ جو تمہیں تمہارے دل کو بھاتی ہوں. مثنا وثلاث ورباع, دو دو, تین تین, اور چار چار. یہ آیت جو ہے یہ آج کل بہت کنٹروورشل بنی رہتی ہے. وہ لوگ جو روشن خیال اور ماڈریٹ بنتے ہیں وہ اس سے اپنا ایک خاص مفہوم نکالتے ہیں. پس منظر اس کا یہ تھا کہ جس شخص کے زیر کفالت یتیم بچے اور یتیم بچیاں ہوتی تھیں, تو وہ اپنی سہولت کے لیے کہ یتیم ہیں, میرے زیر کفالت ہیں, مجھے مہر بھی زیادہ نہیں دینا پڑے گا اور ان کا مال بھی جو ہے وہ میرے پاس آ جائے گا, تو وہ اپنے زیر کفالت یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتا تھا. اور اسلام سے پہلے وہاں پر نکاح کی کوئی تعداد کی قید ہی نہیں تھی, تو بے شبہ تو انہیں بھی گھر میں ڈال دیا. لیکن اب حق تلفی ہو رہی ہے ان یتیم بچیوں کی, اس لیے کہ وہ تو کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے, وہ خود سرپرست تھا, وہی اب جو ہے اس نے ان کو اپنے نکاح میں لے لیا ہے, تو اور کون پوچھے گا. تو فرمایا کہ اگر ایسی صورت ہو, اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں سے نکاح کر کے پھر ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے, اور واقعتا انصاف کرنا بڑا مشکل بھی تھا, تو بہتر یہ ہے کہ دوسری عورتوں میں سے دو دو, تین تین, چار چار تک کی تمہیں اجازت ہے, نکاح کر لیا کرو. یہ اس کی وہ تفسیر ہے جو صحیح احادیث پہ موجود ہے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے. جبکہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں, اس آیت میں جو ہے وہ دو دو چار چار کی اجازت اس طرح سے نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یتیم بچیوں میں سے ہی دو دو چار چار کی اجازت ہے, دو دو, تین تین, چار چار, دوسری لڑکی عورتوں سے نہیں ہے. یہ اجازت یتیم بچیوں کے ساتھ خاص ہے, انہی یتیموں کو, ان کی بچیوں کو اپنے زیر کفالت رکھنے کے لیے ان سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے. یہ جو ہے مفہوم یہ اس دور کا ہے, صحیح احادیث میں بالکل واضح طور پر متعدد احادیث سے اس آیت کا جو مفہوم معین کیا گیا وہ یہی ہے کہ ان کو چھوڑ کر کہ تم ان کی اختلفی کرو گے, ان کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ بلکہ ان کا نکاح کہیں اور کرو تاکہ تم ان کی خبر گیری کر سکو ان کے سرپرست کی حیثیت سے, اور دوسری عورتوں سے نکاح کر لو, اور وہ چار چار تک کی اجازت ہے. وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے ایک سے زیادہ بیویوں میں, فَوَاحِدَةً, تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو. اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, یا جو تمہاری مل کے یمین ہے جو باندھی ہے. ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُودُوا, یہی چیز قریب تر ہے اس کے کہ تم جھک نہ جاؤ. اس بات کو آگے بھی بیان کیا گیا کہ فلا تمیلوا کل المیل, یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہیں, سارا جھکاؤ کسی ایک بیوی کی طرف ہو جائے. فتذروها کالمعلقہ, اور دوسری بیوی یا دوسری بیویاں جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ جائیں, تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. اور چونکہ انسان کی طبیعت کا معاملہ ہے تو اس پہ روکا گیا, خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھو کہ ایک ہی طرف مائل نہ ہو جاؤ. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو. یہ تو تاوان اور چٹی نہیں ہے, یہ ان کا حق ہے, وہ انہیں ادا کرنا چاہیے, خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ, پھر اگر وہ اپنی ہی مرضی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں, عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ, اس میں سے کچھ چھوڑ دیں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا, اپنی آزاد مرضی سے اگر اس میں سے کچھ رقم میں سے, اس مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں, تو پھر وہ رقم جو چھوڑ دی انہوں نے, جو معاف کر دی ہے, وہ تم استعمال کر سکتے ہو, کھا سکتے ہو رشتہ پشتہ. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, اور جو ابھی بے نا سمجھ ہوں, وہ یتیم جو تمہارے زیر کفالت ہیں, ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے, انہیں ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو. اور یہ مال وہ ہے الذی جعل اللہ لکم قیاما، جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے. یہ اس طریقے سے ان ناسمجھوں کے حوالے نہ کرو. وارزقوہم فیہا، اس میں سے انہیں کھلاتے رہو. وقوہم، اور ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرو، ان کے مال ہی میں سے کرو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے بات کرو نرم انداز میں، بھلے طریقے پر. یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، سختی اور درشتی سے پیش نہ آؤ. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور ان یتیموں کی پرورش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر اگر تم ان میں دیکھو، محسوس کرو کہ اب ان میں سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے. یہ ایک اضافی شرط ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں اور پھر کچھ سمجھ بوجھ بھی آ گئی ہے، یہ بھی دیکھ لو. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے جو مال ہیں جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے، تو وہ اب ان کی امانت تھی، وہ ان کو واپس لوٹا دیں. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اس مال کو ہڑپ نہ کرو اسراف کے طور پر یا جلد بازی کر کے کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں، بڑے ہو جائیں گے تو ان کو واپس کرنا پڑے گا، اس سے پہلے پہلے ہی سارا برابر ہو جائے. یہ بہت غلط طریقہ، یہ بھی ایک انداز تھا ان کی تھکتلتی کا. کہ یتیموں کے مال کے بارے میں آگے بھی الفاظ آئیں گے کہ اگر کوئی شخص خود غریب ہے اور اس کے زیر کفالت کچھ یتیم ہے اور ان کا کافی مال ہے جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے، تو پھر اپنے خرچ میں کے لیے بھی وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے. اگر وہ خود محتاج ہے، اب ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کی نگہداشت کر رہا ہے، انہیں کھلا پلا رہا ہے، تو اتنی رعایت دی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اس میں سے کچھ لے سکتا ہے. لیکن یہ کہ اپنے لیے زیادہ لے رہا ہے انسان، کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو مال دینا پڑے گا، اس سے پہلے پہلے ہی جو ہے وہ سارا خرچ کر دیا جائے، اس میں اسراف ہو رہا ہے اور جلد بازی سے خرچ ہو رہا ہے، اس سے روک دیا گیا. یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے ان کے ساتھ زیادتی کی. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو شخص غنی ہو، جو یتیموں کا سرپرست اور خود غنی ہے، محتاج نہیں ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ بچتا رہے یتیم کے مال سے، وہ اپنے لیے خرچ نہ کرے اس میں سے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو شخص خود محتاج ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ اس میں سے کھا سکتا ہے معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، جب وہ بالغ ہو جائے، سمجھ بوجھ آ گئی، اب ان کی امانت تم انہیں واپس لوٹانے لگے ہو، وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو. یعنی اس کی بھی بہتر ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہو یا گواہ موجود ہو، ان کے سامنے وہ حوالے کیا جائے، تاکہ کل کو کوئی شخص جو ہے وہ پھر سوء ظن نہ کر سکے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی حساب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ کر مرے ان کے والدین اور رشتے دار. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ قرآن مجید کا ایک اور انقلابی قدم ہے معاشرتی اعتبار سے، کہ جو کچھ بھی کسی کو وراثت میں ملا ہے، کوئی شخص جو ہے اس نے وراثت میں چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے، تو لڑکوں کو بھی ملے گا اور لڑکیوں کو بھی ملے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف جو نرینہ اولاد ہے، جو لڑکے ہیں، انہی میں تقسیم ہو جائے، بلکہ لڑکوں کا بھی حصہ ہے جو اس کے والدین چھوڑ کر جائیں اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور خواتین کا، بچیوں کا، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار چھوڑ کر مرے. مما قل منه او کثر، وہ جو وراثت کا مال ہے، جو ترکہ ہے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں حصہ دونوں کا لگے گا، بیٹوں کا بھی، بیٹیوں کا بھی. نصیب مفروض، اور یہ وہ حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. اس کی تفصیلات جو ہے اگلے رکوع میں آئیں گی، کہ وہ وراثت کا مال، وہ ترکہ جو ہے، وہ کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگا مردوں اور عورتوں، بچیوں اور بچوں کے درمیان، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے رکوع میں پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.